کام کے کرنے کو کہا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ کسی کام کے چھوڑ دینے پہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، یعنی مقصد کی بات کرتے، بے مقصد بات نہ کرتے۔ ہماری اکثر باتیں بے مقصد ہوتی ہیں، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ ہم بولنے کے بعد سوچتے ہیں کہ او ہو یہ تو زیادہ بھاری بات ہو گئی، فلانے کو بری لگ گئی، فلانے کا دل ٹوٹ گیا، تو یہ کتنا، کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی حوصلہ شکنی، دل شکنی کرنا بلا وجہ۔ تو فرمایا لوگوں کے دلداری فرماتے اور ان کو متنفر نہ کرتے۔ کسی قوم کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اسی کو اس کی قوم کا ذمہ دار بناتے۔ لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ فرماتے بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت سے اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں۔ اپنے اصحاب کے حالات کے برابر خبر رکھتے، اپنے اصحاب کی حالات کے برابر خبر رکھتے۔ لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے، اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، اور بری بات کی برائی اور اس بیان کرتے اس کو کمزور کرتے۔ آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں تھا۔ آپ کسی بات سے غفلت نہ برتتے اور اس خدشے سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل ہونے لگیں اور اکتا جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر حال کے مطابق ضروری بندوبست ہوتا، نہ حق کے معاملے میں کوتاہی فرماتے نہ حد سے آگے بڑھتے۔ آپ کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب اچھے اور منتخب تھے۔ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیرخواہی اور اخلاق عام ہو۔ سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی جو غم خاری اور ہمدردی والا ہو اور دوسروں کی مدد اور معاونت کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس، حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی علیہ السلام کی مجلس کا حسن و جمال اپنی فصیح و بلیغ عبارت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے، کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے اور اس کا حکم فرماتے۔ اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ اور التفات میں پورا حصہ دیتے۔ آپ کا ہر شریک مجلس یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بڑھ کر آپ کی نگاہوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہی مشائخ کا طریقہ ہوتا ہے کہ سب کو توجہ دیتے ہیں اور سب کی دلجوئی فرماتے ہیں، اور جب ذکر شروع ہوتا تو اللہ کا نام نحمدہ و نصلی علی رسول، اور ختم ہوتا سبحان اللہ و بحمدہ، مجلس کے ختم کی دعا۔ تو یہ اس کو اہتمام کرنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کسی غرض سے بٹھا لیتا، کسی ضرورت میں آپ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کیے واپس نہ فرماتے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے۔ آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا، آپ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے۔ تمام لوگ حق کے معاملے میں آپ کی نظر میں برابر تھے، حق کے معاملے میں سب آپ کی نظر میں برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم و معرفت، حیا و شرم اور صبر و امانت داری کی مجلس تھی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب بیان کیے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پہ حملہ تھا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی۔ سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقوی کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی۔ اس مجلس میں لوگ انکساری کے ساتھ رہتے تھے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت سے رہتے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، مسافر اور نو وارد کا خیال رکھتے، یعنی جو نیا آنے والا ہے اس کا خیال رکھتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وقت کشادہ اور ہمیشہ ہما وقت کشادہ اور انبساط و بشاشت کے ساتھ رہتے، بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، یہ یعنی جلد مہربان ہو جانے والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے، نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے، نہ عامیانہ اور مبتذل یعنی گھٹیا بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل، نہ بخیل۔ جو چیز آپ کو پسند نہ ہوتی آپ اس سے تغافل فرماتے یعنی نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے، صاف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے، اس کا جواب بھی نہ دیتے۔ تین باتوں سے نبی علیہ السلام نے خود کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر، اور تیسرے غیر ضروری اور لا یعنی کلام۔ لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے، اور نہ کسی کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے، صرف وہ کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی۔ یا تو معاملہ یہ کہتے ہیں مباح کہ بھائی ٹھیک ہے، ضرورت ہے دنیا کی بات کرے آدمی، دین کا فائدہ یا دنیا کا، کوئی فائدہ نہیں ہے بلا ضرورت۔ آج کل کی مجلسیں بلا ضرورت کی ہوتی ہیں، سیاست، کرکٹ، ایسے موضوع جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ رسول کا نام بھی نہیں آتا۔ فرمایا، نبی علیہ السلام کا ارشاد حضرت شیخ نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ جو مجلس جس میں اللہ رسول کا نام نہ ہو وہ مجلس والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ وہ مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں، تو اگر کوئی بات ایسی ہو بھی رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے دین کی بات لائی جائے کہ بھئی ہمیں سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چلو بھئی ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مجلس کے ختم کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی بات ایسی ہوئی ہو بھی ہوگی تو معاف ہو جائے گی۔ جب گفتگو فرماتے تو شرکائے مجلس ادب سے سر جھکا لیتے کہ معلوم ہوتا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی بے حس و حرکت کہ کہیں جنبش سے چڑیاں اڑ نہ جائیں۔ جب آپ علیہ السلام خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ کے سامنے کبھی نزع یعنی لڑائی نہ کرتے۔ اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا۔ ایک دم مچھلی بازار نہ بناتے بلکہ ایک آدمی بات کرتا تو سب اس کو سنتے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا جو پہلے آدمی کا ہوتا، کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جس سے سب لوگ تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب کا اظہار فرماتے، اور مسافر اور پردیسی کی بدتمیزی اور ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے۔ بدو آتے تھے، ایسے سوال کرتے تھے کہ وہ ادب نہیں جانتے تھے۔ ایک بدو نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور کہا کہ یا محمد، ایسے کہہ رہا، یہ رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ رہا، لیکن کیوں لوگ، یہ لوگ بے ادب سے بے خبر تھے اس لیے آپ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ گاؤں کا دیہاتی ہے، اس کو ادب کہاں سے آئے گا۔ لہذا وہ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے دور کرنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے اور متاثر ہوئے اس سوال سے، اور صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، ذرا دیکھو تو اس کو کتنا اچھا سوال کرنے کی توفیق ہوئی، پھر آپ نے فرمایا، ذرا پھر تو کہو۔ دوبارہ وہ سوال کیا اس نے، آپ نے وہ جواب دیا کہ یہ کہ تو ایمان، اللہ پر ایمان لائے اور میرے رسالت پر ایمان لائے، نماز کا اہتمام کرے، روزے اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے، ان سب چیزوں سے آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ لہذا آپ ایسے لوگوں سے کی بدتمیزی کو برداشت کرتے، کیونکہ وہ خود اس طرح، ان کے اخلاق ان کو معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ بھی افریقہ میں تھے، حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور گاڑی میں یوں نوک کیا اور میں نے شیشہ ہٹایا، حضرت نے فرمایا تو کہہ رہا ہے، مولانا یار ہمارے لیے دعا کرنا۔ مولانا یار، حضرت والا نہیں کہہ رہا ہے، مولانا یار ہمارے لیے دعا کرنا۔ حضرت نے فرمایا، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، دعا، تاکہ اس کی دل جوئی فرمائی۔ تو یہ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ادب سے بے خبر ہے تو اس کو اسی لحاظ سے لے کے چلتے ہیں، اور شہر والا اگر بے ادبی کرے گا تو اس کو خود نقصان ہوگا۔ تو فرمایا، صبر تحمل سے سنتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تاکہ آپ پر کوئی بار نہ ہو۔ ایک دیہاتی آیا اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا عام رواج تھا، لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اسلام نے بتایا کہ پیشاب بیٹھ کے کیا جاتا ہے. آج انگریز صفت لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, نیچے بیٹھنے سے ان کی پینٹ پھٹ جاتی ہے, اس لیے وہ کھڑے ہو کے, اس لیے لباس بھی ایسا پہنے جو کشادہ لباس ہو. لہذا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت کے خلاف ہے. کھڑے ہو کے کھانا کھانا بھی اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت کے خلاف ہے. پہلے اس زمانے جاہلیت میں لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے. ہمارے استاد نے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب آپ کو دیکھا لوگوں نے بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو تبصرہ کر رہے ہیں یہ کس طرح عورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں, مرد تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے. لیکن آپ نے یہ سنت سکھائی کہ پیشاب بیٹھ کے کرنا چاہیے, اس سے چھینٹے نہیں اڑتے اور یہ سنت ہے. لہذا ایک وہ بدو آ کے اس نے پیشاب شروع کر دیا. اب صحابہ یعنی جدا فضا کرنے اس کو روکے, فرمائے اس کو روکنا مت, اگر یہ بھاگے گا تو اور سارے مسجد میں جو ہے پیشاب پھیل جائے گا, اس کو کر لینے دو. اور دوسرے یہ کہ پیشاب اگر پھر ڈر کے مارے کوئی روک لیتا ہے تو اس کو تکلیف پیدا ہو جاتی ہے, لہذا اپنے ان دونوں کی وجہ سے کرنے دیا پیشاب. پھر فرمایا کہ کچھ ڈول لے کر پانی کے اس میں ڈال دو, پھر اس کو قریب بلایا, یہ بھی نہیں کہ دو تھپڑ لگایا, تو یہ اتنی ادب نہیں ہے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, لیکن اس کو بلایا, بھائی یہ مسجد نمازوں کے لیے ہے, اللہ کی یاد کے لیے, یہاں پیشاب نہیں کرتے. اس کو اس طرح سمجھایا. یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے. عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ یہ نبی کے اخلاق نبی ہی کے ہو سکتے ہیں, کہ اتنی بڑی بات کو برداشت کرے, اور یہ فہم بھی نبی کی ہو سکتی ہے. اس وقت میں کوئی بھی جذباتی ہو, ارے منع کرو اس کو منع کرو, اب وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو کے بھاگے گا ادھر, سارے ادھر ادھر اور طرف بھی ہوتا. لہذا یہ فہم اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ہی کو دیتے ہیں. تو یہ آپ کے اخلاق تھے. آپ فرماتے تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو, کسی حاجت مند کو پاؤ تو حسب مقدرت اس کی مدد کرو. آج کے لیے بہت سے, کل ہی ایک دوست کہہ رہے تھے ہر آدمی پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ مجھے دے دو 50 روپے دے دو, کہنے لگے 50 روپے میں نے دیے گا, 50 روپے میں کیا ہوگا, مجھے تو شیرمال دلا دو یہاں سے. ایک کہہ رہا ہے 200, ایک کو 200 دیے یا 200 میں کیا ہوگا, میرے گھر کا کرایہ دو, 6000 روپے مجھے چاہیے. یہ مانگنے والا ہے یا لوٹنے والا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو جو خاص کر پیشاور ہیں ان کو نہیں دینا ہی چاہیے. ان کو دے کے آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ثواب کمایا. سفید پوش, سادہ پوش اس کو کہتے ہیں, جو مانگتا نہیں ہے اس کو دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے, چاہے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے 100, 200, 500 بھی ایسے کو دے دیں, یہ اصل صدقہ ہے, یا مسجد مدرسے میں دے دیں. لیکن یہ جو ہر طرف مانگ رہے ہیں, آپ بازار میں جا کے کھڑے ہو, کوئی آ کے فوراً بھائی مجھے دے دو, کیونکہ کھلے ہوتے ہیں, چلو بھائی, اب وہ نہیں ہوتا, بار بار کہہ رہا ہے اچھا بھائی لے جاؤ ٹالنے کے لیے. اہل علم لکھتے ہیں کہ جو ٹالنے کے لیے صدقہ دیا جائے اس کا ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس میں نیت یہ ہے کہ بھاگ جائے, اسے جان چھوٹے, اللہ کی رضا کی نیت ہی نہیں ہے. تو لہذا ایسوں کو نہیں دینا چاہیے. خاص کر بہت سے چرسی موالی ہوتے ہیں, لوگ ان کو بھی دے دیتے ہیں. یہ جو آج کل دسترخوان لگاتے ہیں اس میں کون بیٹھتے ہیں زیادہ, وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جو اصلی لوگ ہیں وہ کہاں بےچارے اس دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں زکات خیرات کیسے دیں, یہ تو تنخواہ دل مل لیتا ہے, یہ تو نوکری کرتا ہے. اب یہ دیکھیں نوکری 25,000-30,000 تنخواہ ہے, بچے 4 ہیں, اس کا گزارا کہاں ہوتا ہے. لہذا اس کو خیرات زکات دی جا سکتی ہے اگر وہ سید نہیں ہے, اور اگر کچھ ایسے حالات اس کے معلوم کر کے اور اہل علم سے معلوم کر کے اس کو زکات خیرات اور فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں تحقیق ضروری ہے, اگر سید ہوگا تو بھی ادا نہیں ہوگی, اور اگر ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو قلاش نظر آتا ہے لیکن بینک اکاؤنٹ ہو اس کے پاس. یہ جو فقیر ہیں, حضرت والا نے فرمایا میرے پاس ایک فقیر آیا. حضرت والا جب مطب کرتے تھے تو حضرت فرماتے تھے ایسے لوگ آتے تھے اور اس نے آ کے کہا میری شادی ہونے والی, حکیم صاحب کوئی اچھا سا معجون بنا دو, اچھا سا معجون. حضرت نے فرمایا بھائی تو بہت مہنگا ہوتا ہے. ارے آپ فکر نہ کر, وہ خاص کپڑا جو پہنا ہوتا ہے چیک چیک والا وہ پہنا ہوا, اور کہہ رہا کہ آپ فکر نہ کریں, میرا بینک اکاؤنٹ ہے, پیسہ میں خوب دوں گا, آپ اچھا معجون بنا کے دو, میری شادی ہونے والی ہے. حضرت فرمایا دیکھو جس کو تم سمجھتے ہو غریب ہے, اور غریب سمجھ کے تم 10-20 روپے دیتے ہو, ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں, پیشہ وروں کے بینک اکاؤنٹس ہیں. اثر شاہی بھی چل رہی ہے گدائی کے ساتھ ساتھ, شاہی بھی چل رہی ہے گدائی کے ساتھ ساتھ. لہذا یہ تحقیق ضروری ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے, اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آدمی اہل علم کو, مدرسے والوں کو, مدرسے کو دے دے, پھر وہ ان کے پاس ایسے سامان مد موجود ہوتی ہے جہاں وہ صحیح خرچ کر سکتے ہیں. لہذا اسی لیے جو میں نے جمعے میں یہ روایت پڑھی تھی, من اعطى للہ ومن منع للہ, جو دے بھی اللہ کے لیے اور جو روکے بھی اللہ کے, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان کامل ہے. دے تو اللہ کے لیے دے, اللہ کی رضا کے لیے دے, نام و نمود کے لیے دے گا, تو یہ دینا نہ دینا اس سے بہتر ہے. نام نمود کے لیے دے گا نہ دینا اس سے بہتر ہے. اور اگر اللہ کے لیے دے رہا ہے کتنا بھی دے, جیسے شادی بیاہ میں اگر کوئی ایک شادی 3 لاکھ 2 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے, اگر اس کو شادی کے نقطے کو ہٹا دیا جائے, شادی کر دی جائے تو 2-3 لاکھ میں شادی ہو سکتی ہے, اور بڑھانا چاہیں تو 50 لاکھ بھی کم ہے. سونا چاندی جہیز دکھاوا ولیمہ اور وہ بھی کہاں بینکیوٹ, اس کا کرایہ کتنا 10 لاکھ روپے کرایہ, بعض اتنے بڑے بڑے ہیں. اور یہ کیا ہے, اکثر وہ کمائی بھی ویسے ہی ہے, جیسے آ رہا ہے ویسے جا رہا ہے, تو چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اگر شادی میں 10 لاکھ بھی لگ رہا ہے یہ بھی زیادہ ہے, اس میں روکنا چاہیے. اور اگر مسجد مدرسے میں یا کسی غریب کی مدد کے لیے کوئی فلیٹ لے کے دے رہا ہے اور وہ 1 کروڑ کا بھی ہے گھر لے کے دے رہا ہے تو یہ زیادہ نہیں ہے, بلکہ اس پہ ثواب ملے گا. جہاں دینا جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے, جہاں نہیں کرنا چاہیے شادی بیاہ میں روکنا چاہیے وہاں پہ خوب خرچ کرتے ہیں, یہ معاملہ الٹا ہے. لہٰذا خرچ کرنے کی جگہ اللہ کا راستہ ہے, اور ایسی جگہ ہے جہاں آدمی معلوم کرے اہل علم سے کہاں خرچ کرنا چاہیے. شادی بیاہ میں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ مائیوں بھی مہندی بھی رسمیں بھی. مائیوں مہندی کون سی رسم ہے مسلمانوں کی؟ ہندوانہ رسم ہے. مائیوں کی رسم اور مہندی کی رسم یہ سب ہندوانہ ہے. رات بھر جاگتے ہیں, عورتیں جمع ہوتی ہیں, مرد جمع ہوتے ہیں, اور فحاشی اور یعنی کی محفلیں ہوتی ہیں. لہذا شادیوں کو ان چیزوں سے پاک کریں. اس لیے آج کل اکثر گھر برباد ہو رہے ہیں. شادی میں اکثر اسراف کا ایک بازار گرم ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک دوست نے بتایا 13 لاکھ روپے, ایک بالکل متوسط غریب خاندان 13 لاکھ روپے میں شادی کی, ڈرون کیمرے سے مووی بنوائی, ہر کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے. 6 مہینے میں بہن آ کے بیٹھ گئی گھر میں. 6 مہینے نہیں ہوئے کہ یہ بھی اس کی نحوستیں ہیں, یہ گناہوں کی نحوستیں ہیں. جو اللہ کی مدد کو ساتھ نہیں لے گا وہ خوش نہیں رہ سکتا. ہمارے شیخ فرماتے تھے رحم اللہ تعالی کہ جس کو جس زمین والے کو خوش رہنا ہو اس کو چاہیے کہ آسمان والے کو خوش رکھے. ہماری خوشی ہے تو ہم جو چاہیں گے کریں گے, خوشی بھی اللہ سے پوچھا جائے گا. یہ برابر میں گانے بج رہے ہیں, مسجد میں عشاء کی نماز میں آواز گانے کی آ رہی ہے, عشاء کی نماز ہو رہی ہے, اور کہہ رہے ہم کیا کریں, ہم بھی تو مسلمان ہیں. تو اس نے کہا تم مسلمان نہیں ہو, کہنے ہاں مسلمان نہیں ہے. اتنی سی بات کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ ایمان اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. بھائی تم گانا تھوڑا سا بند نہیں کر سکتے, اور یہ دیکھو کہ تمہارے برابر میں مسجد ہے, تم مسجد تو آباد نہیں کر سکتے, گانے کی نحوست کو مسجد میں پہنچا دیتے ہو. گانے کی نحوست کو کم از کم اس کا تو خیال کرو کہ تمہیں اللہ نے ایسا پڑوس دیا ہے. یہ کیسی بات ہے, یہ مسلاج یہ بس خوشی ہے تو ہمیں. اور یہ تو مسجد ہے, مسجد نہیں بھی ہے, پڑوسی سونا چاہتا ہے, بیمار ہے, یا وہ نہیں سننا چاہتا, وہ بھی مولوی صاحب ہے, قاری صاحب ہے, وہ گانا نہیں, آپ زبردستی سنائیں گے. تمہاری خوشی ہے تم اپنے گھر تک رکھو. یہ پاکستان ہے, ہر چیز آزاد ہے. ورنہ آپ یورپ میں جا کے ایسا کر کے دیکھیں, فوراً وہ 15 پہ جو بھی ان کا نمبر ہے فون گھمائے گا, پولیس آئے گی, تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو. تمہاری جو خوشی ہے جو معاملہ اپنے تک رکھو, کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتے. یہ وہ اصل چیز یہ مسلمانوں کا تھا, یہ چیزیں انہوں نے لے لی, کسی کو تکلیف نہ دو. مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اتنا بڑا ٹینٹ لگا دیا, پوری گلی بند کر دی, اب وہ بیچارہ اتنی دور آیا, لو یہاں راستہ ہی نہیں ہے, نہ بائک جا سکتی ہے نہ. یہ کیا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا؟ آپ ایسی جگہ لگائیں جہاں پہ گزرنے کا راستہ بھی ہو, باہر کی طرف تھوڑا دور پڑے کوئی بات نہیں, لیکن گزرنے کا راستہ چھوڑیں. فرمایا جو مسلمانوں کا راستہ بند کرے اس کا جہاد اور اس کے اعمال صالحہ قبول نہیں ہیں. لہذا یہ سب چیزیں, یہ سب ہمارے اندر ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر آدمی خوش نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.